أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. آمنت بالله صدق الله العظيم. يقينا هم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور کتنی بستیاں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کی جو ظالم تھیں، اور ان بستیوں کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا، پھر جب ان لوگوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگے. بھاگو مت، واپس جاؤ اسی عیش کی طرف جس میں تم تھے، اور اپنے گھروں کی طرف، تاکہ تم سے سوالات کیے جائیں. وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہی ان کی فریاد جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا اس حالت میں کہ وہ کٹے ہوئے تھے، بجے ہوئے تھے، اور ہم نے آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں ان کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کوئی شغل چاہتے تو اپنے پاس سے شغل بنا لیتے اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں تو باطل کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں سے جو تم صفت بیان کرتے ہو، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو اس وقت پڑھی گئیں، اور ترجمہ میں نے کیا ہے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی آیات کا۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی دو تشریحیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ ذکر سے مراد نصیحت ہو، تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے یعنی قرآن، اور اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اور یہ نصیحت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ذکر بول کر نصیحت مراد لی جاتی ہے عربی زبان میں، جیسا کہ آگے اسی سورۃ الانبیاء میں آئے گا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، برکت والی یہ نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تو ذکر بول کر نصیحت مراد لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا، نصیحت مراد لی گئی، اور نصیحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ مخاطب کو ایسی بات بتائی جائے کہ جس میں اس کے دین اور دنیا کا فائدہ ہو۔ نصیحت کے معنی ہے خیر خواہی کے، کہ ایسی بات خیر خواہی کے ساتھ بتائی جائے کہ جس میں کہنے والے کا اپنا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، صرف سننے والے ہی کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا اور دین کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں جو آیت ارشاد فرمائی اس میں ذکر کا ترجمہ اگر نصیحت سے کیا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی یعنی قرآن نازل کیا، فیہ ذکرکم، اور اس میں تمہاری نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، اس قرآن کے اندر تمہارے ہی لیے خیر خواہی ہے، تمہاری ہی دنیا اور دین کی بھلائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ تو ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہاری نصیحت ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ہے پہلی تفسیر جس کو کئی مفسرین نے اختیار کیا، اور ذکر کے ایک معنی یاد کرنے کے بھی آتے ہیں، شہرت کے بھی آتے ہیں، بار بار کسی کا ذکر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد شہرت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری شہرت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تم ایمان لے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کتاب کے اندر قرآن میں رسول اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا ذکر ہے، اور وہ امتی وہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، جنتیوں کا اور ان کی صفات کا ذکر ہے، اور جب تک دنیا باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی آپ کی امت باقی، تو جو آپ کی امت کے اندر شامل ہو گیا تو اس کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو مفہوم پھر یہ ہو جائے گا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی امت محمدیہ ہی کا ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے اس میں۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تو یہ دونوں مفہوم بیان کیے گئے، اور پہلا مفہوم زیادہ آسان ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہاری ہی نصیحت ہے، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید سراپا نصیحت ہے، اور اگر آدمی سمجھ کر اس کو پڑھ لے تو اس کی دنیا بھی درست ہو جائے اور اس کی آخرت بھی درست ہو جائے۔ اس لیے کچھ عقل سے کام لینا چاہیے، سوچ اور سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے، بلکہ 1, 2, 3, 4 اگلی چار آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پرانی امتوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کو ستایا، ان کی حکم عدولی کی، تو کچھ عرصے وہ یہ کام کرتے رہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوا تو نیست و نابود ہو گئے، آج ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ عبرت کے لیے کہیں ان کا ذکر آ جائے تو آ جائے۔ تو ان پرانی بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی بستیوں کو ہم نے چورا چورا کر دیا جو ظالم تھیں، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان بستیوں کے بعد ہم نے دوسرے قوموں کو پیدا کر دیا، دوسری قوموں کو پیدا کر دیا، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیوں کو ہم نے چورا چورا کر دیا جو کہ ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان بستیوں کے بعد ہم نے دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ قسم یقسم کے معنی چورا چورا کرنے کے آتے ہیں، اور علماء عرب نے لکھا، مفسرین نے، کہ اگر یہ فا کے ساتھ ہو، فصم یفصم، اس کے معنی بھی ہے توڑنے کے، اور اگر قاف کے ساتھ ہو، قسم یقسم، اس کے معنی بھی ہے توڑنے کے۔ لیکن توڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کہ توڑ دیا جائے مگر چورا چورا نہ ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ توڑ دیا جائے اس طریقے سے کہ وہ چیز چورا چورا ہو جائے۔ تو فصم اور قسم کے اندر صرف ایک نقطے کا فرق ہے، مگر کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی کے قاعدے سے قسم کے اندر مبالغہ زیادہ ہے۔ تو اسی لیے ہمارے کئی مفسرین نے اس کا ترجمہ چورا چورا کرنے کا کیا، اور حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ نے اس کا ترجمہ کیا پیسنے کا، کہ کتنی بستیوں کو ہم نے پیس کے رکھ دیا، یعنی چورا چورا کر دیا۔ کانت ظالمتن، جو ظالم تھی، ظلم کرتی تھی اپنے اوپر بھی، ظلم کرتی تھی اپنے قریب کے لوگوں پر بھی۔ تو یہ بستیاں یعنی بستی والے ظالم تھے، تو ان بستی والوں کو ہم نے چورا چورا کر دیا، پیس ڈالا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے پیدا کر دیا دوسرے لوگوں کو۔ لوگ آتے ہیں، عرص کچھ عرصے یہاں رہتے ہیں، اب یا تو اللہ کا عذاب آ جائے، اجتماعی طور پر ان کی موت آ جائے، تو ساری قوم چورا چورا ہو جاتی ہے، ورنہ انفرادی طور پر تو موت آتی ہی آتی ہے، آدمی کتنے سال اس دنیا میں رہے گا، آخر میں لاش ہونے کے بعد، مٹی مٹی ہونے کے بعد چورا چورا، اور دوسرے لوگ، نئی قوم، نئے لوگ، نئے چہرے دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کتنی بستیاں ہم نے اس سے پہلے ہلاک کی جو ظالم تھیں، وانشأنا بعدها قوما آخرین، اور ان بستیوں کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، اور جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا اچانک وہ بھاگنے لگے، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو اچانک وہ بھاگنے لگے، یعنی ویسے تو بڑے عیش میں تھے، نافرمانی میں تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدم قدم پہ نافرمانی کرتے تھے، اعذن اللہ من ذلک، لیکن جب دیکھا کہ اللہ کا عذاب متوجہ ہو گیا ہے اور اب نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، اب انہوں نے اپنی ہی چیزوں سے، اپنے ہی گھروں سے، اپنے ہی عیش کی چیزوں سے بھاگنا شروع کیا۔ اللہ پناہ میں رکھ کے جب عذاب آتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے، سیلاب ہوتا ہے تو آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، گائے بھی وہیں کھڑی ہے، مکان بھی وہیں کھڑا ہے، اور جناب چیزیں بھی وہاں ہیں، لیکن آدمی سوچتا ہے یہ چیزیں تو ملیں نہ ملیں کم از کم جان بچ جائے۔ زلزلہ آتا ہے تو بھی یہی ہوتا ہے، کوئی بھی عذاب آئے، نیچے سے آئے، اوپر سے آئے، تو آدمی کی اپنی حالت یہی ہوتی ہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ساری عیاشی کی چیزیں جو اس نے جمع کی تھی بہت محنت کر کے، ان کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، سوچتا ہے کہ یہ چیزیں ہلاک ہوتی ہیں ہلاک ہو جائیں، مگر میں کسی طریقے سے بچ جاؤں اور بھاگ جاؤں یہاں سے۔ اس منظر کو بیان کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور یہ فرمایا کہ فلما احسوا بأسنا، پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا کہ عذاب آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے سامنے سے، اذا هم منها يركضون، اچانک وہ اس بستی سے بھاگنے لگے۔ لا تركضوا، اب بھاگو مت، تم نے تو بڑی عیش کی چیزیں جمع کی تھی، گھر بڑا شاندار بنایا تھا، بڑی راحت کی اور چیزیں جمع کی تھی، اب بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں لا تركضوا، اب بھاگو مت، ورجعوا الى ما اترفتم فيه، اور واپس جاؤ انہی عیش کی چیزوں کی طرف جن میں تم تھے۔ اترف یترف و اطراف کے معنی عیش کرنا، مترفین قرآن مجید میں آیا ہے عیاش لوگوں کے معنی میں، تو ورجعوا الى ما اترفتم فيه، اور چلو انہی چیزوں کی طرف جن میں تم عیش کیا کرتے تھے، ومساکینکم، اور اپنے گھروں میں واپس جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیے جائیں۔ اب بھاگتے کہاں ہو؟ تمہیں تو ان چیزوں کے اوپر بڑا ناز تھا، اپنے مکان پر، اپنی جائیداد پر، اپنی عیش کی چیزوں پر، اب کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ۔ لا ترکوزو، بھاگو مت، ورجو الى ما اترفتم فیہ، اور واپس چلو انہی عیش کی چیزوں کی طرف جن میں تم تھے، ومساکینکم، اور اپنے رہائش گاہوں کی طرف، یعنی اپنے مکانات کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوالات کیے جائیں۔ انسان کا بھی یہی ہے، اگر اجتماعی عذاب نہ بھی آئے، اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو اپنے عذاب سے، اجتماعی عذاب سے بھی، انفرادی پکڑ سے بھی، لیکن اگر آدمی کی موت ہو جائے تو چار آدمی اپنا چارپائی پہ ڈال کے نکال دیتے ہیں، اسی بیڈ روم سے اور اسی ڈرائنگ روم سے اور اسی جناب شاندار گھر سے، ساری چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں، آدمی قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں فرشتے اگر چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہاں جا رہے ہو، ذرا ان عیش کی چیزوں کی طرف واپس چلے جاؤ، یہیں رہ لو بیڈ روم میں، لیکن نہ بیوی اس لاش کو رکھنے کے لیے تیار ہوتی ہے، نہ بچے لاش رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لاش کو ابا جی کو جلدی سے قبر تک پہنچاؤ۔ دنیا کا یہی حال ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب محسوس کیا اچانک وہ ماں سے بھاگنے لگے، اب بھاگو مت اور واپس جاؤ انہی عیش کی چیزوں کی طرف جس عیش میں تم تھے اور اپنے گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیے جائیں۔ اب تاکہ تم سے سوال کیے جائیں کہ بھی مفسرین نے دو مفہوم ذکر کیے ہیں کہ ایک تو یہ فرشتوں کی طرف سے ہوگا کہ اب واپس جاؤ ان عیش کی عیاشی کی چیزوں کا جواب دو جو عیاشی کی چیزیں تم نے جمع کی تھی، واپس جاؤ اپنے گھروں میں، کہاں بھاگ رہے ہو عذاب دیکھ کر، اب یہ عیش کی چیزیں تم نے جمع کی تھی، جاؤ اور ان سوالوں کا جواب دو کہ یہ عیش کی چیزیں کہاں سے آئی تھی، حلال تھی یا حرام تھی، اور اللہ کی ان نعمتوں کو تم نے صحیح جگہ میں استعمال کیا یا غلط جگہ میں، ظلم کیا یا کیا کیا، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ اور یہ اگر یہ مفہوم لیا جائے تو سورۃ التکاثر کے مطابق ہوگا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ تم کہاں جا رہے ہو اپنے مکانات چھوڑ کر، عیش کی چیزوں کو چھوڑ کر، اب سیلاب اور عذاب نظر آ رہا ہے، بھاگ رہے ہو، اب یہیں رہو، اور جو نوکر چاکر تم سے تمہارے مزاج پوچھا کرتے تھے انہی کے پاس رہو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ سر کوئی کام تو نہیں ہے، جناب کوئی خدمت تو ہمارے لائق نہیں ہے، تو جس طرح تم سے پہلے سوالات ہوتے تھے اب بھی تو سوال ہو سکتے ہیں، اب بھاگ کہاں رہے ہو، ان چیزوں کو تم نے جمع کیا تھا، بڑے حاکم بنے رہتے تھے، اب کہاں بھاگ رہے ہو، لا ترکزو، بھاگو مت، ورجو الى ما اترفتم فیہ، اور واپس جاؤ انہی عیش کی چیزوں کی طرف جن میں تم تھے، ومساکنکم، اور واپس جاؤ اپنے مکانات کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیے جائیں۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لیکن وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، ہم ہی ظالم تھے۔ جب موت آتی ہے، اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے، ساری جو عیش کی چیزیں ہیں ان سب کی حقیقت کھل کے رہ جاتی ہے، آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے جمع کی ہیں، میری نہیں ہے، جن کو میں اپنی سمجھتا تھا، اب نہ مکان میرا، نہ کار میری، نہ جائیداد میری، نہ زیور میرا، اب یہ کسی اور کے ہیں، حساب مجھے دینا پڑے گا، استعمال دوسرے کریں گے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور یہی ان کی پکار جاری رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا کہ وہ کٹے ہوئے تھے، بجھے ہوئے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی ان کی پکار رہی۔ ابھی پچھلی آیت میں یہ ذکر کیا گیا نا کہ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہ وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس، ہم تو بڑے ظالم تھے، یعنی ان کو احساس ہوا کہ ہم نے ظلم بہت کیا ہے، اپنی جان پر بھی، مخلوق خدا پر بھی، قتل کیے، ڈاکے ڈالے، چوری کی، حرام کھایا، ادھر لوٹا ادھر لوٹا، یہ کیا وہ کیا۔ اب جب موت نظر آنے لگی، اللہ کا عذاب نظر آنے لگا، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے کہ اے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ظالم تھے۔ لیکن اب توبہ کرنے سے یا اب چیخ و پکار کرنے سے، توبہ بھی نہیں ہے تو چیخ پکار ہے، توبہ تو پھر بھی قبول ہو جاتی ہے، توبہ تو مرنے سے پہلے پہلے، جب تک کہ عذاب ظاہر نہ ہو، عذاب نظر نہ ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن چیخ و پکار سے کچھ نہیں ہوتا، چیخ و پکار سے اور ہائے ہائے کرنے سے اور یا ویلنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سچی توبہ کرے مرنے سے پہلے تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں، وہ متکلمین نے لکھا ہے کہ ایک ایمان یاس ہوتا ہے، ایک ایمان باس ہوتا ہے، ایک ایمان یاس ہوتا ہے، ایک ایمان باس ہوتا ہے، یاس کا مطلب ناامیدی، اور عین ناامیدی کی حقت حالت میں بھی اگر کوئی شخص ایمان لے آئے یا اس وقت میں توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کا ایمان بھی معتبر ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہے. ایک ایمان ایمان باس ہوتا ہے، اور باس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے فرشتے نظر آنے لگے، عذاب کے فرشتے نظر آنے لگے، اس وقت میں نہ ایمان قبول ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی ہے. مثال سے آپ سمجھیں کہ ایک آدمی کی موت کا فیصلہ ہو گیا، فرض کیجئے وہ کافر تھا یا گناہگار تھا، موت کا فیصلہ ہو گیا اور ابھی اس کو گولی ماری جانی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ ایک منٹ کے بعد مجھے گولی مار دی جائے گی یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا. اس وقت میں وہ بالکل نا امید ہے اپنی زندگی سے، اور ایک منٹ بعد واقعی یہی ہوا جو ہونا تھا. اس وقت میں اگر کافر ایمان لے آئے یا کوئی گناہگار توبہ کر لے، تو آیا وہ ایمان اور توبہ معتبر ہے یا نہیں ہے؟ تمام علماء فرماتے ہیں معتبر ہے. وجہ یہ ہے کہ نا امیدی ہے اپنی زندگی سے، مگر ابھی تک ہے دنیا میں، ابھی تک ہے دنیا میں، اور آخرت کے فرشتے نظر آنے شروع نہیں ہوئے. اس لیے عین مرنے سے آدھے منٹ پہلے یا ایک منٹ پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کافر کے وجہ اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہوں گے، اور اس کو مسلمانوں کے مطابق تجہیز و تکفین اس کی جائے گی. اور اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے. اس کو کہا جاتا ہے ایمان یاس. ایک ہے ایمان باس. باس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے فرشتے نظر، صرف عذاب ہی نہیں بلکہ عذاب کے فرشتے بھی نظر آنے لگے. عالم غیب، عالم غیب نہ رہا بلکہ عالم شہود بن گیا. ہم تو ایمان بالغیب رکھتے ہیں نا کہ قبر بھی برحق ہے، فرشتے بھی برحق ہیں، لیکن اگر فرشتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے کہ جان نکالنے آ گئے ہیں، اور آدمی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھنے لگے، تو وہ غیب نہ رہا، عالم غیب نہ رہا، عالم شہود بن گیا. تو جب عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں گے تو اس وقت میں اگر کوئی آدمی ایمان لائے یا توبہ قبول کرے، اس وقت میں نہ اس کا ایمان معتبر ہے اور نہ اس کی توبہ قبول ہے. یہ جو میں نے ایمان یاس ایمان باس، یہ ہمارے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیان کیا کرتے تھے، اور یہ قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ ہے کہ فرعون جو تھا اس نے کہا کہ آمنتو، کیا ہے جی، ہاں وانا من المسلمین، ہے نا، کہ میں ایمان لایا اسی اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. تو اللہ تعالی نے فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تم پہلے تو نافرمانی کرتے رہے، مفسدین میں سے، جب عذاب کے فرشتے نظر آ گئے اب اس کے بعد تو ایمان معتبر نہیں ہے. اسی کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں فرمایا گیا فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارا باس دیکھ لیا، عذاب دیکھ لیا، یعنی آخرت کے فرشتے نظر آنے لگے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ایمان یاس ہو وہ قبول ہے، یاس کی توبہ بھی قبول ہے، لیکن اگر ایمان باس ہو، توبہ باس ہو، جب عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں پھر نہ توبہ کا اعتبار ہے، نہ ایمان کا اعتبار ہے، نہ کفر کا اعتبار ہے. یہ تو اس وقت ہے جبکہ سچی توبہ ہو اور توبہ ہو، لیکن اگر توبہ ہو ہی نہ، صرف ہائے ہائے ہو، ہائے ہائے، اس ہائے ہائے کا تو بالکل ہی کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہاں جو اس وقت میں ہمارے سامنے آیات ہیں اس میں یہ بات ہے کہ قالو یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری ہلاکت، ہم ہی ظالم تھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو انہوں نے توبہ نہیں کی بلکہ اپنے جرم کا اقرار کیا، توبہ نہیں کی بلکہ اپنے جرم کو اقرار کیا اور ہائے ہائے شروع کر دی. قرآن آگے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, فما زالت تلک دعواہم, تو یہ ان کی فریاد مسلسل جاری رہی, حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا اس طریقے سے کہ وہ کٹے ہوئے تھے, بجھے ہوئے تھے. فما زالت تلک دعواہم, تو ان کی فریاد مسلسل جاری رہی. ما زال لا یزالو کے معنی ہوتے ہیں مسلسل جاری رہنا, تو یہ ان کی فریاد مسلسل جاری, ہائے 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 ہائے. اب یہ ہائے ہائے تو ہائے ہائے ہائے, مگر یہ توبہ تو نہیں ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ ان کی فریاد جاری رہی, حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا کہ وہ کٹے ہوئے تھے, بجھے ہوئے تھے. اور قرآن نے یہاں عجیب دو لفظ ذکر کیے, ایک حسید کا ایک خامدین کا. حسید حسد یحسدو کے اصل معنی ہوتے ہیں کھیتی کاٹنا. کھیتی لہلہا رہی ہو, ہوا چل رہی ہے, کھیتی لہلہا رہی ہے, جب آپ نے اس کو کاٹ دیا, کاٹنے کے بعد زمین پہ ڈھیر, وہ لہلہانا ختم, وہ سر سبزی اس کی ختم. خمد یخمودو کے اصل معنی ہوتے ہیں آگ کے بجھنے کے. آگ جب بھڑکتی ہے تو بھڑک ہوتی ہے, اس میں اچھل رہی ہے, شولے ہیں اس کے. قرآن نے یہ عجیب دو لفظ اختیار فرمائے کہ جب ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کیا تو حتی جعلناہم حصیدا خامدین, تو ہم نے ان کو کر دیا کہ یہ کٹے ہوئے تھے, بجھے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ کہ بڑے لہلہا رہے تھے, عیش میں تھے, عیش کے سامان ان کے پاس بہت تھے, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا اب کٹ کے رہ گئے. کہاں اٹھ رہے تھے, بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے, اچل رہے تھے, اب کٹ کے رہ گئے, لاش بن گئے, جیسے کٹی ہوئی کھیتی. خامدین, اور صرف یہ اچھل ہی نہیں رہے تھے بلکہ متکبر تھے, جوش تھا, غصہ تھا, ظلم تھا, جیسے آگ, آگ کی طرح بھڑکتے تھے یہ. تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا ٹھنڈا کیا جیسے آگ کے اوپر چھیٹا مارا جائے اور وہ کوئلے بالکل بجھ کے رہ جائیں, جس میں کوئی حرارت, کوئی بھڑک کا نام و نشان نہ رہے. عجیب قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, وہ کہنے لگے کہ ہائے ہماری ہلاکت, بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم, اور ان کی یہ فریاد مسلسل جاری رہی, حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا اس حالت میں کہ وہ کٹے ہوئے تھے, بجھے ہوئے تھے. ان کا لہلہانا بھی ختم, ان کی بھڑک جو تھی, بھڑک, آدمی بڑا بھڑکتا ہے, ان کی وہ بھڑک بھی ختم ہو گئی. حتی جعلناہم حصیدا خامدین. آگے قرآن مجید نے یہ جو آیتیں آ رہی ہیں, آیت نمبر 16, 17, 18, تین آیتیں, ان تینوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو ہم نے کارخانہ بنایا ہے دنیا کا, انسان کو بھیجا جاتا ہے, یہاں کچھ دن رہتا ہے, پھر آگے جاتا ہے, ہم نے یہ زمین بنائی, ہم نے یہ آسمان بنایا, پانی برستا ہے, کھیتیاں نکلتی ہیں, طرح طرح کی سبزیاں, پیداوار, پھل پھول نکلتے ہیں, یہ سب فضول نہیں ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی نے امتحان کے لیے اور حکمت کے ساتھ پیدا کی ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے آسمانوں کو, زمینوں کو, اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا کھیلتے ہوئے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ پیدا کیا ہے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور اس کے اچھے اور برے نتائج ہیں, یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ بس کھیل ہو گیا, ختم ہو گیا, نہیں, اس کے نتائج باقی رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین, اگر ہم کوئی مشغلہ چاہتے تو یہ مشغلہ اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے. مقصد یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار کوئی کام کرتا ہے بطور شغل کے, فارغ ہے, کبھی ہوتا ہے نا آدمی کام کرتے کرتے تھک گیا, چلو مشغلے کے طور پر یہی صحیح, اور مشغلہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایسی پرپیچ جو ہم نے دنیا بنائی, ایسا زبردست جو ہم نے نظام قائم فرمایا, یہ محض کوئی کھیلنے کے لیے یا شغل کے لیے نہیں ہے. اور جو بات یہاں فرمائی جا رہی ہے وہی بات جو ہے سورۃ المومنین کے سورۃ المومنون کے آخر میں بھی فرمائی گئی 18ویں پارے میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے, کیا تم نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. وہاں بھی یہ بات ذکر کی گئی کہ سب کارخانے عالم دنیا موت اور زندگی آنا اور جانا یہ بیکار نہیں ہے, اس کو بیکار مت سمجھو, یہ دنیا ہے, یہ دار الامتحان ہے, اس کے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, اس لیے اس دنیا میں احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو. تو جو بات سورۃ المومنین میں ارشاد فرمائی گئی کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے, وہی بات تقریباً اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمائی کہ ہم نے آسمانوں کو زمینوں کو اور آسمان و زمین کے درمیانی کی چیزوں کو درمیان کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا, اگر ہم یہ چاہتے کہ شغل بنا لیتے تو ہم اپنے پاس سے کوئی شغل بنا لیتے, ان کو نافعلین, اگر ہم شغل کرنے والے ہوتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ کوئی شغل نہیں ہے, کوئی وقت گزارنے کا سامان نہیں ہے, بلکہ یہ سب کا سب حکمت بالغہ کے ساتھ پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے, اور اس کے نتائج ہیں جو جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں نکلتے ہیں. ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا, اگر ہم کوئی شغل کرنا چاہتے تو اپنی طرف سے کوئی شغل بنا لیتے اگر ہم یہ کام کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق, بلکہ ہم حق کو مارتے ہیں باطل پر تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فاذا هو زاہق, اور باطل چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ دنیا ہے, اس میں حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہتا ہے, شروع میں کبھی باطل غالب نظر آتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں العاقبۃ للمتقین, اچھا انجام حق کا ہی ہوتا ہے, اس لیے حق بالآخر غالب آتا ہے اور باطل دور ہو جاتا ہے. اور جو بات یہاں فرمائی گئی کہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں, بل نقذف بالحق على الباطل, ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ مارتے ہیں, فیدمغوہ, اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. دماغ یدمغ, دماغ سے بھیجا نکال دے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجمہ کیا, پھر اس کا سر پھوڑ ڈالتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا نکالنے کا ترجمہ کیا. تو ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں اور وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے. فَإِذَا هُوَ ظَاهِر, اور پھر وہ باطل چلا جاتا ہے. اور جو بات یہاں بیان فرمائی گئی وہی 15 پارے میں سورۃ الاسراء کے اندر بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا, باطل چلا گیا, اور بے شک باطل نے جانا ہی جانا ہے. تو اگر کوئی آدمی حق کو لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ لازمن یہ ہوتا ہے کہ باطل پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ سخت اندھیرے کے اندر کوئی روشنی جلا دیں, سخت اندھیرا ہو, چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا, آپ اس میں روشنی جلا دیں, چاہے 0 واٹ کا بلب بھی جلا دیں, 25 واٹ کا جلا دیں, 100 واٹ کا جلا دیں, 200 واٹ کا جلا دیں, لیکن اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی روشنی کریں گے تو وہ روشنی جو ہے وہ تاریکی کو پھاڑ دے گی. اس طرح پھاڑ دے گی کہ وہ جو 0 واٹ کا بلب ہے وہ بھی آدھے میل سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ چمک رہا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حق اور باطل کے درمیان یہ فرق رکھا ہے کہ باطل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اور حق جو ہے اور حق کی کوشش کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن حق کی کوشش غالب آتی ہے اور باطل کو پیچھے دھکیل دیتی ہے. جیسے تاریکی اور روشنی, کہ جب روشنی کو آپ ظاہر کریں گے چاہے روشنی کتنی ہی کمزور ترین روشنی کیوں نہ ہو, تاریکی یقیناً اس سے دور ہوگی. ہو ہی نہیں سکتا کہ تاریکی دور نہ ہو. جتنی روشنی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی تاریکی دور ہوتی چلی جائے گی. تو یہ معاملہ ہے حق اور باطل کا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل, بلکہ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں, فیدمغہ, اور حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے, فَإِذَا هُوَ زَاهِق, اور باطل چلا جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے ہلاکت ہو ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. یہ مشرکین کو خطاب ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیسی کیسی صفات ثابت کرتے ہو. کبھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کبھی یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ جتنے ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو تمہارے لیے بڑی ہلاکت ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان صفات سے جو تم بیان کرتے ہو. آگے جو 2 آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے. اور یہ جو سورۃ الانبیاء ہے اس کے شروع میں رسالت کا ذکر تھا, پھر اس کے بعد اس بات باری تعالی ہے, پھر اس کے بعد یہ جو 2 آیتیں آگے آ رہی ہیں 19 اور 20, ان میں ملائکہ کا ذکر ہے. آمنا, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. تو یہ سب ایمانیات ہیں. انہی ایمانیات میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھے. اور فرشتوں کے وجود پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ فرشتوں کا ذکر آیا ہے. یہاں بھی جو آیت نمبر 19 اور 20 آگے آ رہی ہے, ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو پیدا کیا اور ان کا کام جو ہے وہ اطاعت ہی اطاعت ہے، اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں وہ سارے لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ آسمانوں میں ملائکہ ہیں، زمین میں انسان ہیں، سب ہیں اللہ کے، حتیٰ کہ کافر مشرک جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے، اگرچہ بندہ ہو کر بھی بندہ نہیں بنتا لیکن ہے تو اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں ہے یعنی ملائکہ، اور جو زمینوں میں ہے یعنی انسان یا جن، وہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو فرشتے اللہ کے ہاں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس میں سستی نہیں کرتے۔ ملائکہ جو ہیں وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید جاری رہتی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی تسبیح سے، اس کے ذکر سے فارغ یا خالی نہیں ہوتے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی ہیں، ان سے ایک قریش کے ایک آدمی نے جن کا تعلق بنو نوفل سے تھا، یہ کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں ہر وقت ہر وقت ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا کہ تمہاری مثال تو تمہاری خود اپنی زندگی ہے، تم کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، چلتے بھی ہو، پھرتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، جاگتے بھی ہو، لیکن تمہارا سانس چلتا رہتا ہے نہیں چلتا رہتا؟ سانس چلتا رہتا ہے، سو رہے ہو تو بھی سانس لے رہے ہو، اور جاگ رہے ہو تو بھی سانس لے رہے ہو، چل رہے ہو تو بھی سانس، اور بیٹھے ہو تو بھی سانس، کھانا کھا رہے ہو تو بھی سانس، بول رہے ہو تو بھی سانس، سن رہے ہو، سانس مسلسل چلتا رہتا ہے، اسی سانس کے اوپر زندگی قائم ہے۔ اس سانس کے لینے کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ ارادہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو جس طرح انسان کا سانس سانس بغیر اختیار کے مسلسل اوپر نیچے جاری ہوتا رہتا ہے، سانس اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، اندر جا رہا ہے باہر آ رہا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ملائکہ جو ہیں ان کے لیے اللہ کا ذکر ایسا ہے جیسے ہمارے لیے سانس۔ جس طرح ہم سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور سانس لینے کے لیے ہمیں کوئی کام اپنی طرف سے کرنا نہیں پڑتا، خود بخود سانس آتا اور جاتا ہے، اسی طریقے سے ملائکہ جو ہیں ان کی زبان پر اور ان کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، کوئی اس میں بیچ میں وقفہ نہیں آتا۔ اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ جو اللہ کے پاس ہے، وہ جو اللہ کے پاس ہے، پچھلی آیت میں تو فرمایا گیا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں، سب اللہ کے ہیں، لیکن آگے فرمایا گیا وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اللہ کے پاس ہیں، مراد فرشتے، جو اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا يستكبرون عن عبادته، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا يستحسرون، اور سستی نہیں کرتے، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، تھکتے نہیں ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی، اللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، رات دن بولا جاتا ہے لیکن مراد ہوتا ہے مسلسل۔ یا تم تو رات دن بس یہی کام کرتے رہتے ہو، کوئی کام اگر آدمی مسلسل کر رہا ہو تو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے، رات اور دن سے۔ تو یہاں جو آ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں رات اور دن یعنی مسلسل، یسبحون اللیل والنہار، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات کو اور دن کو، لا یفترون، اور تھکتے نہیں ہیں. اور اسی آیت سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ ملائکہ افضل ہیں بنو آدم سے، اس لیے کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. بعض ملائکہ قیام کی حالت میں ہیں، بعض ملائکہ رکوع کی حالت میں ہیں، بعض ملائکہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور تمام ملائکہ کی زبان پر اللہ کی تسبیح اور تحمید مسلسل جاری رہتی ہے، وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے. لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، لیکن انسان اگر صحیح معنی میں انسان ہو یعنی مسلمان ہو تو وہ فرشتے سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ فرشتے کو تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو غصہ آتا ہے نہ شہوت ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ حاجات نہیں ہیں. انسان کے ساتھ تو یہ ساری حاجتیں لگی ہوئی ہیں. پھر بھی اگر کوئی آدمی صبح اور شام اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کا خیال اس کے دل میں رہے، صبر کے موقع پر صبر ہوتا رہے، شکر کے موقع پر شکر ہوتا رہے، کسب حلال کے موقع پر کسب حلال ہوتا رہے، نماز کے موقع پر نماز ہوتی رہے، ذکر کے موقع پر ذکر ہوتا رہے، پڑھائی کے وقت میں پڑھائی ہوتی رہے، اور سب کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، بیوی کے ساتھ ہنسنا اور بولنا، بچوں کی خدمت، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کا صبح شام جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اور پھر وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور اسی لیے اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو عام انسان مسلمان ہے وہ عام ملائکہ سے افضل ہے، اور جو خواص البشر ہیں وہ خواص الملائکہ سے افضل ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام خواص ملائکہ سے، یعنی حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل علیہ السلام سے افضل ہیں. کیونکہ انسان کے ساتھ یہ حاجتیں لگی ہوئی ہیں، ان حاجات کے باوجود وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد میں اور اس کی اطاعت میں لگے تو اس کا درجہ فرشتوں میں سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے عید الفطر کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی روزے داروں کے روزہ ختم ہو جاتا ہے، 30 روزے 29 روزے رکھ لیتے ہیں، اور پھر عید کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں پر فخر فرماتے ہیں اور ملائکہ پر فخر فرما کے کہتے ہیں یباہی بہم ملائکہ عبادی و امائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے ہیں جن کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، شہوت بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں پر قابو پایا، میرے حکم کی اطاعت کی. اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو دیکھو. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مباحات فرماتے ہیں، ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے ملائکہ مسلسل عبادت، ویسے بھی ملائکہ ایک طرح کی عبادت میں، انسان جو ہے وہ ہر طرح کی عبادت کرتا ہے، کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی سجود ہے، کبھی حق اللہ ہے، کبھی حق العبد ہے، کبھی تبلیغ ہے، کبھی تعلیم ہے، کبھی جہاد ہے، کبھی تصنیف ہے، طرح طرح کی جو عبادات ہیں وہ انسان ادا کرتا ہے. اور جب ساری عبادات ادا کر دے گا تو تمام فرشتوں کی جتنی عبادتیں ہیں ان سب کو مجموعہ بن جائے گا انسان اور مسلمان، اس لیے مسلمان کا درجہ بڑھ جاتا ہے فرشتوں سے بھی زیادہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 19 اور 20 میں فرشتوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ومن عندہ، کہ وہ فرشتے یعنی وہ جو اللہ کے پاس ہے یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادته، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، ولا یستحسرون اور سستی نہیں کرتے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں رات اور دن، کبھی اس میں تھکتے نہیں. اسی لیے ملائکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ یہ ملائکہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ملائکہ رحمت کو بھیجتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اوپر سکینت نازل کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے تمام مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کی دنیا آخرت اچھی فرما دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على برحمتك يا أرحم الراحمين.